إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلاة برديج محمد. سورہ تحریم کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا، اور اس پر ایسے ملائکہ پہرہ دے رہے ہیں کہ جو نافرمانی پروردگار نہیں کرتے اور ہر اس عمل پر، ہر اس حکم پر عمل کرتے ہیں جسے پروردگار نے نافذ کیا ہے۔ یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس آیت کے اگر پہلے حصے کی طرف نگاہ کریں تو ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، پروردگار کے مخاطبین مشرکین نہیں ہیں، کافروں سے پروردگار مخاطب نہیں ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں سے بھی نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ گویا اشارہ یہ ہے کہ اگر اے صاحبان ایمان تم نے بھی اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال کو اس سے نہ بچایا تو شاید تم بھی اس کا ایندھن بن جاؤ، تم بھی اس کے شکار بن جاؤ۔ کلمہ توحید پڑھ لینا فقط اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ تم آگ سے بچ گئے، آگ سے بچنے والے وہ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ کیونکہ اگر صرف کلمہ توحید پڑھ لیا ہے تو خاندان ہی ہمیں ایسا ملا ہے کہ جہاں مومن پیدا نہ ہوتے تو کون سے ہوتے، جہاں مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتے، وہ خاندان وہ رشتے دار وہ ماں باپ ہی ہمیں ایسے ملے ہیں کہ صاحبان ایمان بن گئے۔ لیکن صاحبان ایمان بننے کے بعد اگر تم کوشش بھی کرتے ہیں کہ کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، تو خاندان والے تمہیں جوتے لگاتے ہیں، مارتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، موٹے پڑ رہے ہو۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ خاندان کے پریشر میں آ کے، اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کے، محلے اور معاشرے کے پریشر میں آ کے تم مسلمان بنے ہو، مومن بنے ہو، لہٰذا ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم واقعی کیا سچے مومن ہو، سچے مسلمان ہو۔ اس لیے سورہ عنکبوت کی آیت آ گئی۔ ایک بابا جب لوگ درود پڑھ دیجیے محمد والا، جس سورہ قبر کو سورہ ہے کہ جو شب قدر کی رات میں ہمیں تلاوت کرنا ہوتی ہے, بہت اس کا ثواب ہے شب قدر کی راتوں کے اندر. آغاز میں کیا ہے, اشارہ ہو رہا ہے الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین. اے انسانوں, یہ خیال نہ کرنا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کس بات پر چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا آمنا, کہ تم یہ کہو گے ہم مومن ہو گئے, ہم مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے, یہ ہمارے چہیتے ہو گئے, ہمارے محبوب ہو گئے, ہم انہیں چھوڑ دیں گے. قرآن کہہ رہا تمہاری کیا بات, ولقد فتنا الذین من قبلہم, ہم نے تو تم سے پہلے والی امتیوں کا بھی امتحان لیا. امتیوں کی کیا بات, ہم نے ان سے پہلے والے انبیاء کا بھی امتحان لیا ہے, تو تمہیں کیسے چھوڑ گئے؟ امتحان لینے کا مقصد کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ یہ پہچان لے کہ ان میں سے سچے مومن کون سے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور جھوٹے مومن کون سے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ مومنین کی دو کیٹیگری ہیں, ہر مومن برابر نہیں ہے, کچھ سچے مومن ہیں کچھ جھوٹے مومن ہیں. تو امتحان اگر ہونا ہے تو مومنین کا ہونا ہے, کافروں کے امتحان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, مومنین کے امتحان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں مثال سے سمجھیے, ایک بچہ ہے جس نے کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر داخلہ لے لیا. اب داخلہ لے لیا تو اس بچے کا امتحان ہوگا کہ جس نے داخلہ لیا ہے, جس نے داخلہ ہی نہیں لیا اس کا امتحان تھوڑی ہوگا. محنتیں تو اسے برداشت کرنی ہے, زحمتیں تو اسے اٹھانی ہے کہ جس نے داخلہ لیا ہے. جب امتحان کے دن آئیں گے تو وہ ٹیوشن لے رہا ہوگا, وہ رات بھر بھاگتا رہے گا, اس کو کھانے کا ہوش نہیں ہوگا, اس کو پہننے کا ہوش نہیں ہوگا, اس کو سونے کا ہوش نہیں ہوگا. وہ امتحان دے گا کہ جو داخلہ لے چکا ہے, اور وہ جس نے داخلہ نہیں لیا وہ سکون کے عالم ہے, وہ ٹھاٹ سے رہ رہا, کوئی پریشانی نہیں, رہتا ہے, کھیلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آگے چل کر وہ جس نے داخلہ لیا ہے وہ فائدے میں رہے گا, جس نے داخلہ نہیں لیا وہ پچھتائے گا. تو مومنین جتنے ہیں آخرت کا فائدے میں ہیں, لیکن یہاں دنیا کے اندر امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور پھر وہاں پر فائدہ ہے. قرآن کبھی کبھار ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہے, اور مسلمان اور مومنین کچھ اور سمجھ میں ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغام کچھ اور ہے, ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے. قرآن یہ واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے, صریحتن, اشارتن صریحتن کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے رکھے؟ جی ہاں کھولے ہیں, لیکن کب؟ کہ جب تم سے جہاد کا امتحان لینے, چاہے وہ جہاد دشمنوں کے خلاف ہو یا اپنے نفس کے خلاف ہو. بلکہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے, دشمنوں کے خلاف تو جہاد اکبر ہے. جب تک تمہارے جہاد کا امتحان نہ لے لیں اور تمہارے صبر کا امتحان نہ لے لیں, اس وقت تمہیں جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا. جنت میں دروازے کھلے ہیں لیکن ان دو افراد کے لیے. تو قرآن ہمیں بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آزمائشیں آنے والی ہیں, پریشانی آنے والی ہے, لیکن تم فکر مت نہ ہونا, کیونکہ ہم نے تمہیں بتا دیا. ورنہ کچھ ایسے پیشوا بھی ہوتے ہیں اپنے مذہب کے, آپ پوری دنیا کو ایک مرتبہ اپنی نظر میں رکھیے تو میں ایسا مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ بہت جلدی سمجھ جائیں گے. کچھ ایسے بھی پیشوا ہوتے ہیں مذہب کے یورپ اور امریکہ کے اندر, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے یہاں ایسی بخشش کرنے والے ہیں کہ پھر تم گناہ کرتے رہو, شرابیں پیتے رہو, سود کھاتے رہو, ایک مرتبہ آ جانا ہم تمہیں لاٹھی ماریں گے اور سارے گناہ دھل جائیں گے. کچھ ایسے پیشوا ہوتے ہیں اپنے مذہب کے قریب لانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ مذہب کے قریب آ جائیں, دنیا کی ساری پریشانیاں سے ہٹ جائیں, ہم ان کے لیے ایسا حل بتا دیں گے کہ یہ سارے گناہ کرتے رہیں, ایک توبہ کر لیں سب کے سب گناہ دھل جائیں گے. کچھ ایسے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا نہیں, ہم غلط بیانی سے اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے, ہم جھوٹ کے ذریعے تمہیں اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے, ہم سچی سچی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو امتحان ہوگا, آزمائش ہوگی. جھوٹ کے ذریعے قریب کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں, اور سچائی کے ذریعے قریب کرنے والے یہ ہوتے ہیں. سچائی کے ذریعے قریب کیا جا رہا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہی ہے, اور خصوصیت کے ساتھ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر رائج نہیں ہوتی. ایک صاحب تھے, کوکولا کی برانچ انہوں نے کھولی مڈل ایسٹ کے اندر. جب مڈل ایسٹ کے اندر دکان کھولی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر عربی بولی جاتی ہے, کوکولا کی کمپنی انگلش کمپنی ہے, انگریزوں کی کمپنی ہے. جب دکان کھولی تو انہوں نے پبلسٹی کرنا چاہیے, ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو پتا چلے کہ ایسی کوک ہے جس کے اندر طاقت بھی ہے, لذت بھی ہے, ذائقہ بھی ہے, پبلسٹی کرنا چاہیے. لیکن پبلسٹی کیسے کریں؟ یہ تو انگلش میں ایڈ دیں گے تو کسی سمجھ میں نہیں آئے گی, انگلش میں تو ایڈ دے نہیں سکتے. لہٰذا عربی میں اگر ایڈ دیں گے تو انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کون سی ایڈ دے دی, کیونکہ یہ انگلش جانتے ہیں. تو دونوں کا درمیانی راستہ ہم نے خوبصورت انداز سے نکالا. کہا ایک کام کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے, ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو پوسٹر کے ذریعے سمجھاتے ہیں. تین پوسٹر لگا دیں گے اور بتا دیں گے کہ دیکھو اس کو پینے کے کیا کیا فائدے ہیں. پہلا پوسٹر انہوں نے لگایا, پہلے پوسٹر میں تصویر بنائی کہ شخص ہے کہ جو صحرا کے اندر ہے, سب دھوپ ہے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, تھکن سے برا حال ہے, اس کو پوسٹر میں دکھایا. دوسرا پوسٹر وہ بنایا کہ جس کے اندر اسی شخص کے ہاتھ میں کوکو کولا ہے. تیسرا پوسٹر وہ بنایا کہ جس میں جب اس نے کوکو کولا پی لی تو بہت تازہ ہو گیا, فریش ہو گیا اور ماحول بھی تبدیل ہو گیا. بالکل واضح انداز میں سمجھا دیا. تو انگریزوں کی کمی ہے, بتانے میں تو ویسے ہی سے تیز ہیں. جب انہوں نے سمجھا دیا اور سارے شارہ میں نے پوسٹر لگوا دیے, عجیب بات یہ ہے کہ برانچ مینیجر یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے پوسٹر لگائے تو سیل بڑھنے کی بجائے اور کم ہو گئی. حیران ہو گئے یہ تو, یعنی کہیں یہ تو نہیں پتا چل گیا کہ انگریزوں کی کمی ہے, مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو اس کو چھوڑ دو. یہ تو مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے, ایران کی بات تھوڑی ہو رہی. پھر انہیں سوچ میں کیسے آیا؟ انہوں نے اپنا رابطہ کیا کسی عربی دوست کے ساتھ. کہا میں نے ان کو سمجھانے کا اتنا آسان طریقہ بتایا تھا کہ ابھی بھی اتنے جاہل ہے کہ اسے بھی نہیں سمجھے کہ بیمار آدمی ہے, کوکو کولا پیتا ہے اور سیپن ہو جاتا ہے, کوشچن میں سمجھا دیا اب بھی نہیں سمجھے. کہا آپ ان کے مزاج کو نہیں سمجھے, آپ اگر عربوں کو سمجھ جاتے تو یہ کوشچن نہ بناتے. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیں انگریز, آپ کی زبان شروع ہوتی ہے لیفٹ ٹو رائٹ اور یہ ہے عرب, ان کی زبان شروع ہوتی ہے رائٹ ٹو لیفٹ. انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ بیمار آدمی کوکو کولا پینے کے بعد صحت مند ہو گیا, انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ صحت مند آدمی کوکو کولا پینے کے بعد بیمار پڑ گیا. ادھر فرمی محمد عالم کبھی کسی کا میسج کچھ ہوتا ہے اور پہنچتا کسی اور انداز سے. تو یہ تو مسائل دنیا والوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں, لیکن پروردگار قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے, دیکھو ہمارے لیے پریشانی نہیں, ہم تمہیں واضح اپنا ایجنڈا بتا رہے ہیں کہ جو مؤمن ہوگا آزمائش اس کے لیے. اب اس آزمائش سے نمٹنے کا طریقہ اس کا حال بھی ہم بتائیں گے. جب بیماریاں آ رہی ہیں تو اس کی دوائی بھی ہم ہی دیں گے. فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت میں, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. قرآن میں آواز آئی, اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے, ساری پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے. بھروسہ اگر پروردگار پر ہے تو نہ بھوک کی تمہیں فکر ہے, نہ خوف کی فکر ہے, نہ دہشت گردی کی فکر ہے, اگر بھروسہ اللہ پر. کیوں؟ ان اللہ بالغ امرہ, پروردگار ہر کام کو اس کے اختتام تک پہنچائے گا. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, ہر کام کا ایک طریقہ ہے. تو اگر بھروسہ پروردگار پر ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی لیے تو جناب ابراہیم جب نارے نمرود میں پھینکے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں, نمرود نے جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک چار تک کو خندق کھدوائی اور جب آگ لگائی تو اتنی بولے ہو گئی کہ اس کے شولے ایک پتھر تک پہنچ گئے. جناب ابراہیم کتنے ہیں, ان کو آگ جلانے کے, ان کو جلانے کے لیے کتنی آگ کافی ہے. لیکن یہی ہوتا ہے جعلی خدا اور اصلی خدا میں فرق. نقلی خدا وہ ہوتے ہیں کہ جو اتنا مہیا کرتے ہیں اسباب کو, اتنے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بندہ بچنے نہ پائے, اور اصلی پروردگار وہ ہوتا ہے کہ جو اسباب کے بغیر بچا لے رہا کرتا ہے. دونوں پروردگاروں میں فرق ہے, دونوں اصلی اور نقلی خداؤں میں فرق ہے. اس لیے جب آگ جلائی گئی ہے تو یہاں سے آواز آتی ہے نمرود کی, ہر ریکو ون سرو آلیہ تکوں, ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. یہ بھی فرض دیکھ لیجئے, اصلی خدا وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں کا مددگار ہوتا ہے, نقلی خدا وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. یہاں سے جلایا گیا اور پھینکا کیسے بھی آ گیا. عجیب بات یہ ہے کہ جب آگ اتنے بڑے لگ گئی ہے تو جو جلانے کے لیے جائیں گا وہ بھی جل جائے گا. اس لیے وہاں پر نمرود کا بیسٹ فرینڈ آیا اور شیطان نے آ کر نمرود کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو, منجمیک بناؤ, اس کے اندر ابراہیم کو بٹھاؤ اور ہاتھ پاؤں کب سے مانگ دو اور اس کے بعد ابراہیم کو دام میں بھیج دو, جل جائے گا. آئیڈیا بہت برا نہیں ہے. یہ کام ہوا, ابراہیم جب منجمیک میں بیٹھے ہیں تو کیا آواز دیتے ہیں؟ آواز اس کی زبان سے ہی نکلتی ہے اتنی بڑی آنکھ کو دیکھ کر, حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. اگر منجمیک سے اٹھتے ہوئے گئے ہیں آپ کی طرف تو وہاں پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ, میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. ابراہیم کہتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے. علم ہو بحالی حسبی ان مکانی, وہ میری حالت کو جانتا ہے, میری حاجت کو جانتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں سے نمرود کی آواز کی, ہر ایک کو اسے جلا دو. وہاں سے پروردگار کی آواز آئی, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آج تو ٹھنڈی ہو جائے, کس کے لیے؟ صرف اور صرف ابراہیم کے لیے. یہ میں نے جملہ بلا وجہ نہیں کہا, صرف اور صرف ابراہیم کے لیے. ابراہیم کے جسم پر دو چیزیں تھیں, ایک تو تھا وہ لباس جسے خود منتخب کیا تھا, اور ایک تھی وہ رسیاں جسے لوگوں نے باندھا تھا. انجام کیا ہوا کہ جب آگ میں پہنچے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے, لیکن کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے, اور جسے ابراہیم نے منتخب کیا تھا اس کے لیے. ورنہ جسے لوگوں نے بنایا تھا, لوگوں نے لگایا تھا, اس رسی کے تو بل کے بل جل گئے, کیونکہ اگر جلے نہ ہوتے تو آگ سے باہر کیسے آتے؟ تو دونوں کے انجام میں فرق دیکھیے کہ جسے نبی خدا خود منتخب کرتا ہے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے, کہ جو نبی کے ساتھ باندھی جاتی ہے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے. ایک درود پڑھ لیجیے گا, محمد والا. پروردگار اپنے محبوب بندوں کی مدد کرے گا, لیکن امتحان میں آخری مرحلے تک ڈال دیا. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, موت اپنی سامنے دیکھ رہے ہیں, موت تک بٹھا دیا, لیکن جہاں موت آنے کا ہوتا ہے وہاں بچا لیا. یہی جناب ابراہیم کا اسماعیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے, آخری وقت تک امتحان ہے اور جہاں موت کا ہوتا ہے وہاں بچا لیا. ایک ہی مجھے گانا نظر آتا ہے کہ جہاں بار بار موت سے بچایا جا رہا ہے, لیکن پھر کیا اشار ہوتا ہے جناب ابراہیم کے؟ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید کے اندر چار فیصلے کے جانا تھے جو بہت واضح ہیں. ایک بت شکنی کا امتحان ہوا تھا, ایک انار نمرود میں جلنے کا امتحان ہوا, ایک جناب حاضرہ جناب اسماعیل کو تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا امتحان ہوا, اور ایک جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کا امتحان ہوا. یہ چار امتحان ہوئے ہیں جناب ابراہیم کے, اور اس کے اندر سب میں یہ سبق ہے کہ ممن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے. ایک عورت ہے, میں مثال ایسے عورت کی لے رہا ہوں کہ شاید پیچھے پردے کے اندر کچھ عورتیں سن رہی ہوں, لیکن کیا خاتون ہے کہ بڑے بڑے مردوں پر غالب آ گئی. ایک خاتون ہے کہ جو صحرا میں پڑی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک ننگا سا بچہ ہے. صحرا ہے, بیابان ہے, نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے. جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں دونوں کو, اور یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ تمہیں دو دن کا کھانا دے رہا ہوں, مشیزہ دے رہا ہوں. جناب حاضرہ پلٹ کا سوال نہیں کرتی ہیں, کیا ابراہیم ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم تو تمہارے مومن سے مددگار تھے, ہمیں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم سے یہ نہیں کہتے ہیں. جناب ابراہیم جا رہے ہیں کیونکہ ابراہیم جا رہے ہیں, کوئی خدا تھوڑی جا رہا ہے. خدا تو اپنی جگہ پر ہے. ابراہیم ایک ایک چلے گئے, کچھ دن گزرے, کھانا بھی ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا, لیکن بھروسہ ختم نہیں ہوا. بھروسہ پروردگار پر ہی ہے, حوصلے بلند ہے, حاضرہ کے تفکر کی انتہا یہ ہوئی کہ ابراہیم سے یہ تک نہ کہا کہ میری فکر چھوڑو لیکن کم از کم اپنے بچے کا تو خیال کر لو, اس کے لیے تو کچھ پانی پہنچا دو, کیونکہ آج کی عورت کا یہی مرحلہ ہے. آج کی عورت کبھی اپنے شوہر سے کوئی تقاضا کرتی ہے تو اپنے نام پر نہیں مانگتی, بچوں کے نام پر مانگتی ہے. حاضرہ نے سکھایا کہ نہ میں نے اپنے نام پر مانگا ہے نہ بچوں کے نام پر مانگا ہے. یہ 20ویں صدی کی عورت ہے, وہ 4000 سال پہلے کی عورت تھی. اتنی کامل عقل, جانتی تھی کہ ابراہیم چلے گئے ہیں لیکن پروردگار مدد کرنے کے لیے تیار ہے, بھروسہ پروردگار پر ہے, توکل پروردگار پر ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی ہوگی, اے حاضرہ ہم تم کو دیں گے, ہم تمہیں ادا کریں گے, لیکن کہیں تمہارے توکل کی وجہ سے, تمہارے بھروسے کی وجہ سے ہمارے آئندہ نسلوں میں پیدا ہونے والے کاہل لوگ, سست لوگ تمہارے توکل سے فائدہ نہ اٹھا لیں. کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اب کام کاج چھوڑ دو, محنت کرنا چھوڑ دو, مشقتیں برداشت کرنا چھوڑ دو, زحمتیں برداشت کرنا چھوڑ دو. اس لیے توکل تو تمہارا پورا ہے, بھروسوں پر تمہارا پورا ہے, لیکن یہ بھی اپنے کاہل بندے کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے تم سے ایک اور اختیار لوں گا, اے حاضرہ یہ کام کرو کہ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑ لگاؤ. جب دوڑ لگائی ہے تو پروردگار نے عطا کیا, اور کتنا عطا کیا جناب حاضرہ, کی ضرورت کتنی ہے؟ ایک کنو پانی چاہیے جناب اسماعیل کے لیے کہ وہ زندہ رہ جائے, ایک مشکلہ پانی چاہیے خود کے لیے زندہ رہ جائے. اور عطا کرنے والا کتنا عطا کرتا ہے, دینے والا کتنا دیتا ہے, جو بھروسہ پروردگار پر رکھتا ہے اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ چشمہ زمزم عطا کرتا ہے. اور یہاں پر جب جناب حاضرہ نے دیکھا کہ پانی ابھر آیا تو کہنا پڑتا ہے زم رک جا, بس کو رک جا, دینے والا اتنا دیتا ہے. اور اتنا دیا ہے کہ جناب حاضرہ کا راستہ گزر گیا, نسلیں جو اب تک آ رہی ہیں وہ اسی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. گرو مٹی جب محمد والا جس کا بھروسہ پروردگار پر ہوگا, پھر عطا کرنے والا اتنا دیتا ہے. اب ہر ایک بوتل وہی لے کر آ رہا ہے, زمزم کی بوتل پی لی, اتنا دیا ہے کہ ہر کوئی زمزم سے سیراب ہو رہا ہے. اور پھر اسی چیز کو جناب حاضرہ کی اسی دور کو پروردگار نے واجب کر دیا کہ اب جو آئے گا ہمارے خانہ کعبہ کی طرف, جو حاجی بن کر آئے گا, جو معتمد بن کر آئے گا, عمرہ کرنے کے لیے آئے گا, ہم بھی اس پر لازم کر دیں گے. بھروسہ ہم پر رکھنا, لیکن دوڑ لگا کے رہنا, کوشش کرتے رہنا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دو گروہ بن گئے ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ ہم توکل اللہ پر کریں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے, مصلی بچھا لیں گے, کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوگا جو مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دے گا. ایک توکل کرنے والے یہ ہوتے ہیں, اور ایک ایسے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ پروردگار نے پیدا تو کر دیا ہے, خالق تو پروردگار ہے, لیکن زندگی تو ہمیں بگاڑنا ہے, اس لیے محنت کرو, مشقت اٹھاؤ, زحمتیں برداشت کرو, کیونکہ انگریزوں کو بھی وہی دیتا ہے اور ہمیں بھی وہی دیتا ہے, مسلمانوں کو بھی وہی دیتا ہے, کافروں کو بھی وہی دیتا ہے. تو کافر بھی محنت کر رہے ہیں تو مل رہا ہے, مسلمان بھی محنت کر رہے ہیں تو مل رہا ہے. پروردگار ادا نہیں کرتا, محنت کرتے ہیں تو ادا کرتا ہے. یہ جو دو نظریے بن گئے کہ ہم فقط محنت پر بھروسہ کر رہے ہیں, ایک فقط توکل اور بھروسہ جو پروردگار پر اس پر اپنا اہتمام کیا ہوا ہے, یہ دونوں نظریے باطل ثابت کر دیے جناب حاضرہ کے دور میں. ابراہیم چلے گئے ہیں, بھروسہ پروردگار پر ہے, لیکن ساتھ ساتھ سفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگانی پڑے گی. بابا نے بولے گرو پر دیجیے محمد وہ سرکاری سید و شہدا دعا ہے, عرفات کے اندر جملے اشارہ فرماتے ہیں, بڑے مارے کو تو لارا دعا ہے, ایک گھنٹے کی دعا ہے لیکن ایک ایک لفظ کا بڑا قیمتی ہے. دعا کا جب آغاز ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے, معصومین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا جس سے مانگو کم از کم اس کی تو کوشش کرو, اس کی تو تعریف کرو, اس کی تو حمد و ثنا بیان کرو. امام نے شروع میں حمد و ثنا بیان کی اور نعمتوں کا مسلسل تذکرہ کیا, اے پالنے والے چاند کی نعمت تو نے دی ہے, سورج کی نعمت تو نے دی ہے, زمین کی نعمت تو نے دی ہے, آسمان کی نعمت تو نے دی ہے, یہ جانوروں کی نعمت تو نے دی ہے, پرندوں کی نعمت تو نے دی, ہوائیں تو نے چلائی, ساری نعمتوں کا تذکرہ, اور بیرونی نعمتوں کا, اندرونی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. باقاعدہ جملے ہیں امام کے. امام نے ان نالیوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں, ان شکنوں کا تذکرہ کیا ہے جو پیشانی پر پڑتی ہیں, آنکھوں کی نور کا تذکرہ کیا ہے, اندر کی ہڈیوں کا تذکرہ کیا ہے, گوشت کا, خون کا, شریانوں کا, رگوں کا, پٹھوں کا تذکرہ کیا ہے, ساری نعمتوں کا تذکرہ کرتے جا رہا ہوں, کہہ رہے شکر ہے پروردگار کا, شکر ہے پروردگار کا, شکر ہے پروردگار کا, تم نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اور پھر آخر میں جملہ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اے پالنے والے اگر میں ساری نعمتیں بھی گننے بیٹھ جاؤں تو میں ختم ہو جاؤں گا, تیری نعمتیں ختم نہیں ہوں. اور اس کے اوپر دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہم اجعل غنا یفی نفسی, غنا یفی نفسی, والیقین فی قلبی, والاخلاص فی عملی, والنور فی بصری, والبصیرۃ فی دینی, ومتعنی بجوارہ, واجعل سمعی وبصر الوارثین منی, وانصرنی علی من ظلمنی. مولا فرماتے ہیں کیا پالنے والے, میرے نفس کو غنی کر دے, جیب کو نہیں, نفس کو غنی کر دے, بچوں کو نہیں, بینک کو نہیں, مکان کو نہیں, میرے نفس کو غنی بنا دے. جس کا نفس غنی ہے پھر چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہو کم ہو, ہمیشہ مطمئن رہتا. پاکستان جیسے غریب ترین ملک کے اندر معلوم ہے سب سے امیر ترین انسان کون ہے, پاکستان کے اندر ہمارے صدر, ہمارے صدر وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے. جا کر نیٹ پہ پڑھ لیجئے گا, میری تحقیق پہ بھروسہ نہ کیجئے, نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا, سب سے امیر ترین انسان غریب ترین ملک کے کون ہے, صدر پاکستان. کتنی ڈالر ہے ان کے پاس, 1.8 بلین ڈالر. کہاں کہاں ان کے مکانات نہیں ہیں, کراچی میں مکانات, کراچی سے باہر مکانات, پاکستان سے باہر مکانات, کتنے اکاؤنٹ ہیں ان کے, ساری دولت ہے. لیکن زندگی کیسی گزاری ہے کہ آدھی کی زندگی جیل کے اندر گزار رہی ہے, باقی زندگی کیسے گزاری ہے, کبھی کوئی سوال پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے, کبھی کوئی اعتراض کرنے کے لیے آ جاتا ہے, کبھی کوئی اعتراض لگتا ہے, پوری زندگی ٹینشن کے عالم میں گزار رہی ہے. یہ کیسی امیری کی زندگی ہے, یہ کیسی پیسے کی زندگی ہے. اللہم اجعل غنا یفی نفسی, پالنے والے میرے نفس کو غنی کر دے, کیونکہ تیرے ذکر کے علاوہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو دلوں کو مطمئن کرتی ہے. جناب سلیمان نے, اچھا یہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ کسی نبی خدا نے 124,000 انبیاء گزرے لیکن کسی ایک نبی خدا نے بھی یہ دعا نہیں مانگی پروردگارا مجھے مال دے دے, کسی ایک نبی خدا نے بھی یہ دعا نہیں مانگی. یہ آپ کو دعائیں مل جائے گی قرآن کے اندر, رسول کی دعا ہے رب جتنی علم میرے علم میں اضافہ فرما, جناب آدم کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ماں پالنے والے اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کسی کی دعا یہ ہے کہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, کسی کی دعا یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر ایک کی دعائیں الگ الگ ہیں, علم کے بارے میں دعا ہے, مقصد کے بارے میں دعا ہے, بچوں کے بارے میں دعا ہے, ہر چیز کے بارے میں دعا ہے, لیکن کسی نے بھی مال کی دعا نہیں مانگی. مال کی دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, رزق حلال کی دعا مانگے بہت اچھا ہے, مانگ سکتے ہیں. اسی لیے شاید پروردگار نے فقط ایک مثال ایسی بیان کی کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مال کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انجام دیکھ لینا. جناب سلیمان وہ نبی آ گئے جنہوں نے دعا یہ مانگی کہ پالنے والے مجھے ایسی حکومت دے جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو. خدا کی طرف سے آرام ہے, ہاذا عطاؤنا, اے سلیمان تمہیں دعا مانگی ہم رد نہیں کریں گے, یہ ساری تمہاری حکومت ہو گئی, فضلن او امسک, لیکن ہم تمہیں دو راستے بتا رہے ہیں. دیکھو راستے ہم تمہیں بتا رہے ہیں, یا تو یہ ساری دولت ہماری راہ میں خرچ کر دینا یا سب اپنے پاس رکھ لینا بغیر حساب, اور تم سے دونوں تو تمہیں کوئی حساب نہیں لیں گے. کیا شاید, اور جناب سلیمان کو ایسی حکومت ملی ہے کہ روایت کے جملے کے چار افراد ایسے گزرے دنیا کے اندر جن کو پوری دنیا کی حکومت ملی, دو نیک کردار تھے, دو بد کردار تھے. جناب سلیمان اور جناب ذوالقرنین وہ تھے جو نیک سیرت تھے, نیک کردار تھے, اور شداد اور نمرود وہ تھا جو بد کردار تھے. حکومت پوری دنیا پر جناب سلیمان کی. ایک دن یہ دل چاہا کہ میں یہ تو دیکھوں کہ میری دنیا کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے, میری سلطنت کہاں زیادہ پھیلی ہوئی ہے؟ انسانوں پر بھی قبضہ ہے، جانوروں پر بھی قبضہ ہے، جنات پر بھی قبضہ ہے، ہواؤں پر بھی قبضہ ہے، کیڑے مکوڑوں پر بھی قبضہ ہے، حسرات اللہ سب پر قبضہ ہے۔ ایک دن یہ چاہا کہ میں اپنی حکومت کا مظاہرہ کروں، ایک مرتبہ ساری اپنی رعایت کو حکم یہ دیا کہ تم سب ایک میدان میں جا کر جمع ہو جاؤ۔ جب سب ایک ان کریے سے نکل نکل کر باہر آ، وہاں پر میدان جا کر جمع ہو گئے، تو جناب سلیمان آسمان کی طرف گئے اپنی حکومت کو دیکھنے کے لیے، آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جیسے قالب کا بلند ہو رہے تھے، بلند ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے پوری سلطنت نظر آ رہی، پوری سلطنت دیکھ رہے۔ جب سلطنت دیکھ رہے تھے تو نگاہ کرتے 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 ایک مطلب اچانک ایک شخص پر نظر پڑی کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے، سامنے موجود ہے۔ سوال کیا، تم کون ہو؟ میرا تو سب کو آرڈر دیا ہے کہ سب نیچے چلے جائیں، اور میرا انتظار کریں جب تک میں حکم نہیں دیتا ہم اپنے کام میں نہ لگے۔ میں نے تو کہا کہ سب مل کے ان جگہ پر کھڑے ہو جائیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہتے اے نبی خدا، آپ کا سب پر حکم چل سکتا ہے، مجھ پر حکم نہیں کر سکتا۔ کہتے تم کون ہو؟ کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ جانتے مجھ فقیر کو مل کر موت کہتے ہیں۔ کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا مجھے تو پروردگار نے بھیجا ہے کہ سلیمان کے روح قبض کر دو۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ پچھلی زندگی کیسے گزاری ہے، جہاں موت کا وقت آ جاتا ہے بس ملک الموت موت لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں مجھے اتنی تو مہلت دے دو کہ میں کم سے کم نیچے چلا جاؤں، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، میں نیچے تو چلا جاؤں۔ ملک الموت کہتا ہے اگر اس کی طرف سے اجازت مل جاتی تو میں ضرور مہلت دے دیتا، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ سلیمان کی روح قبض کر لو، اور روح قبض کر لی گئی۔ اب حالت کیا ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں، جناب سلیمان اوپر ہیں، وہ اپنے لاٹھی کے سارے عصا کے سارے کھڑے ہیں اور ویسے ہی کھڑے رہ گئے۔ خدا نے ایک مخلوق پیدا کی دیمک، اور وہ چلتے چلتے آسمان پر پہنچی، اور ہوا پر پہنچنے کے بعد اس عصا پر لگ گئی جو سلیمان کا عصا تھا، اور آہستہ آہستہ چٹ کرنا شروع کیا، چاٹنا شروع کیا۔ کھاتے 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 اتنا وقت آ گیا کہ جب سلیمان بس اب زمین پر گرنے والے، جیسے وہ وقت آیا سلیمان زمین پر گرے، اور زمین پر گرنا تھا کہ وہ سارے انتظار کر رہے تھے، اچانک انہوں نے سنا کہ دھماکہ ہو گیا، سب پری پہنچے اور دیکھتے تو حیران کی طرح بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سید و سردار، ہمارے سردار مرے پڑے، موت ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب کی، اپنے نبی خدا کی حرمت کا خیال رکھا ہوگا، بے حرمتی نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے آپ انصاف سے بتائیے، کیا کبھی کسی نبی خدا کی آپ نے ایسی موت سنی جیسے جناب سلیمان کی تھی، کہ ایسے گرے کہ کوئی یار مددگار نہیں، اور یہاں پر گرنے کے بعد تماشا یہ ہے کہ جو رعایا ہے وہ اپنے سردار کو دیکھ رہی کہ ہمارا سردار مرا پڑا ہے۔ جناب سلیمان کو یہ موت ہوگی کیوں؟ کیونکہ کہا تھا آگا ہزار ہونا، اور سلیمان ہم تم کو ہزار تو کر رہے ہیں لیکن راستے بتا رہے ہیں، دو راستے تمہارے پاس، یا تو سب سے سب رائے خدا میں خرچ کر دو یا اپنے پاس رکھ لو۔ تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ سب کا سب اپنے پاس رکھ لیا، تو انجام یہ ہوا کہ ملک الموت تمہارے پاس آیا تو ایک لمحے کی مہلت نہ دی۔ خدا بندہ ہم اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کو پھر تم تمہارا ادا کرے اور وہ سب کے سب رائے خدا میں خرچ کر دے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا ٹھہرو ٹھہرو، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم ایک گھرانے کو پیدا کریں گے جس کے پاس پوری کائنات کی حکومت ہوگی، چاند ان کے اشارے پر ٹکڑے ہوگا، سورج ان کے اشارے پر نکلے گا، ستارے ان کے گھر میں نازل ہوں گے، جنت کے میوے ان کے لیے ہوں گے، ساری کائنات پر ان کی حکومت ہوگی، لیکن سب ہونے کے باوجود سب کا سب رائے خدا میں خرچ کر دیں گے۔ اس سلیمان کے پاس جب ملک الموت آیا تھا تو ایک لمحے کی مہلت نہ دی تھی، جب اس کے پاس ملک الموت آئے گا تو جب سے ادب جوڑتا ہوا آئے گا اور جا کر دے کر اندر داخل ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد والا۔ جب خدا عطا کرتا ہے تو عطا میں کمی نہیں ہے، لیکن بہترین مطلب اس کی عطا گئی ہے کہ انسان سب رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سب اس کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور یہی مولا کی حدیث ہے شر الاموال مال لم ينفق في سبيل اللہ, بدترین مال, بدترین سپرلیٹیو ڈگری ہے, بدترین مال وہ ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں خرچ نہ ہو سکے, ہمارے پاس پڑا رہ جائے, بدترین مال ہے. اور اسی مال دنیا ہی نے وہ دو قافلے تیار کر دیے کہ جو ایک حق کا قافلہ تھا ایک باطل کا قافلہ تھا. دولت کی ان کے پاس بھی کمی نہیں ہے, دولت کی ان کے پاس بھی کمی نہیں ہے, لیکن یہ وہ ہے کہ جنہوں نے دولت اپنی بچا کر رکھی ہے, دنیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, آخرت کے لیے کوئی کوشش آخرت نہیں رکھا. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کائنات کی حکومت ہے لیکن سب کا سب رائے خدا کو قربان کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اپنے مال قربان کیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں, اپنی اولاد کی جان کی پرواہ نہیں. قرآن نے جناب نوح اور ان کے بیٹے کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے. جناب نوح اور ان کا نافرمان بیٹا تھا, لیکن جب عذاب نازل ہوا ہے, طوفان نوح آیا ہے, تو باپ ہے جو کشتی میں موجود ہیں جو بچے ہوں, نافرمان بیٹا ہوا ہے جو گرم ہونے والا ہے ڈوب رہا ہے. لیکن تاریخوں میں آپ جا کر دیکھیے گا کہ جب نافرمان بیٹا بھی ڈوب رہا تھا تو ایک موت اٹھتی ہے اور اتنی بلند ہوتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا, بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا, کیونکہ آپ ہے تو بیٹا نا, باپ کا دل ہے, بیٹی کی موت کو دیکھے گا تو غم زدہ ہو جائے گا. اس لیے باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی, بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی. نافرمان بیٹا ہے, مجھے بتائیے کیا حسین کے علی اکبر سے زیادہ کوئی فرما بردار بیٹا ہے؟ اور کیسے چاند کے ٹکڑے تھے جب کبھی مدینے کے بازار سے نکلتے تھے تو مدینہ والے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے, جو دنیا والوں کی نظر میں چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے کی نظر میں کیا ہوتا ہے. اسی لیے جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے کبھی حکم لانا نے علی اکبر کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا, جہاں خود سوتی تھی برابر علی اکبر کو جلا دی تھی. اور ایک رات جب اچانک آج پوری ہو دیکھتے ایک شخص آیا بھائیوں میں بچے کے قریب آواز دیتے کون ہے, حسین کی آواز آتی ہے, میں رہنا خاموش ہو جاؤں, مجھے علی اکبر کی صورت سونے نہیں دیتی ہے. وہ علی اکبر چاند کے ٹکڑے, لیکن جب صبح آشور آئی ہے ہر ایک کو قربان کرنا ہے, ہر ایک کو لٹا دینا ہے. حسین نے وہ قربانی دی ہے, تو جب وہ موقع آ گیا کہ ہاف قربان ہے, سار قربان ہے, پر ماشی والے قربان ہے, آنکھ میں وہ روایت کے مطابق, بعض روایتوں کے مطابق کہ علی اکبر بچ گئے. حمید ابن مسلم یزیدی نامہ نگار ہے, اس سے کسی نے پوچھا تھا, مجھے بتا کہ تم نے تو ہر ایک کی موت دیکھی ہے, ہر ایک کی شہادت کا منظر دیکھا ہے, کون سی ایسی موت تھی کہ جس میں خیموں میں سب سے زیادہ تلاشر پیدا ہوا؟ حمید ابن مسلم جواب دیتا ہے, موت کا تو نہیں پتا لیکن اتنا معلوم کہ جب علی اکبر خیموں سے رخصت ہوئے ہیں تو خیموں میں سب سے زیادہ تلاشر ہوا ہے. ہر ایک بی بی آگے بڑھتی تھی اور کہتے تھی اے ہم غربت نہ ہوں, اکبر ہماری غربت پر رہے گا, اکبر ہمیں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ, اکبر اس عالم میں خیموں سے باہر آئے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے تنازع اٹھتا ہے, اکبر خیموں سے باہر آئے ہیں اور حسین نے جب اکبر کو رخصت کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ عمر شہر اللہ اولا الفا ہوں, اب مارنے والے جو آ رہا اب اس کو بھیجنے جا رہا ہوں کہ میں تیرے حبیب کے اون جاتے ہیں, سورت میں بھی, سیرت میں بھی, گفتار میں بھی, رفتار میں بھی, اور علی اکبر کو روانہ کیا. علی اکبر کہتے ہیں جب میں نے گولے ٹوڑے لگائے ہیں اور تیز رفتاری سے آگے بڑھاؤں, جب بڑھتا جا رہا تھا اچانک میرے پیچھے سے کوئی آواز سنی کہ میں پیچھے سے آتا ہے, میں نے پیچھے بڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, پورا باغ ہے جو ایک ہاتھ سے پینا چاہیے ایک ہاتھ سے گبر کھا جاتا ہے. ابھی ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں اور کہا بابا آپ نے تو اس کو کر لیا تھا تو تمہارے پیچھے کی بات ہے, حسین کا جواب سنیے کہتے ہیں اکبر اگر تمہارا بھی تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو پوچھتا کہ کس دن سے مرنے کی لاش دے رہا ہوں. ابھی ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر جہاد کیا اور ایسا جہاد کیا ہے ایک سو تین سال لوگوں ایک ہی حملے کے اندر مار ڈالا, اور پھر جب دوبارہ بن رہے ہیں کچھ
اور یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ تو مانگو کچھ تو مانگو. ہاں اگر آپ سے مانگا جاتا ہے کہا میں تو بولو کیا مانگتے ہو کہا میں تو ایک گھونٹ پانی دیتے ہیں ایک قطرہ آپ دیتے ہیں اکبر کی زبان کی بات سنائے اکبر نے فوراً ہٹا لی کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھے زیادہ کاٹے پڑے اور میں تمہارا اکبر گئے اور پھر تو کیا کیا ہے تلواروں کی زبان کاٹی ہے نینوں کے لیے کاٹے مگر ایک مرتبہ جب نالیوں آگے بڑھا تو تیرے کا نشانہ بنایا اور مرضی کا بھرمانا یہ مرضی الگ مرضی تھی جب کھینچی گئی ہے تو انی اکبر اتنے زیادہ غیرت مند تھے کہ گھوڑے سے نہ گرے اپنی ماں کو گھوڑے کی ماں میں ڈال اور کہتے یا آتا امریکہ میں چل رہا بابا جلدی آئی اکبر کی مدد کی سلام کی جیسے حسین کے نقصان ہو سکتا اکبر کی آواز پہنچی ہے حسین سے نقصان آ گیا فوراً کھڑے ہوتے ہیں دوڑتے ہیں لیکن دوڑ لے کر نہ پائے ایک مرتبہ دوڑنا چاہتے ہیں سبھی اس پر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر زمین پر گرتے ہیں آواز سے جیسے اکبر آواز کو تمہارا باز ان سے ملنا چاہتا ہے اکبر کی آواز نکلی ہر ایک آواز آئی ایک ظالم آگے بڑھا جہاں اکبر کو گرا ہوا پایا تلوار اٹھائی اور سر سر کر دی سر شکستہ ہو گیا حسین اس پر کلے پر پہنچے کہا کمار میں بہت دیر سے پہنچا لیکن مجھے بتاؤ پریشانی کس چیز کی ہے پریشانی کس چیز کی ہے ان کے بابا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے صرف اتنا دلکم ہے کہ ان مرضی ماری گئی ہے جس کی مرضی جس کی علی مرضی میں میں نے گئی ہے اور میں چاہتا ہوں جو میرے چیزیں تو کرا رہا تھا اس مرضی کو نکال دیجیے باپ کہتا ہے باپ کہتا ہے بیٹا پیجا بتا حوصلہ رکھو میں مرضی کو نکالتا ہوں اور ایک مرتبہ سیلے پر حال رکھا بابا کرے لیبر کو اتار رہا تھا جوان کے لال سے بچی سمجھ میں جاتے لڑکے کے بچی سمجھ لیا اکبر کی لاش کر دی گڑبڑا یہ بدلا آیا ایک مطلب حسین کے لاش کا پانی شہروں کی طرف جانا چاہتے تھے لیکن ہلاس اٹھنے کا پانی تھی پھر زمین پر رکھی پھر کوشش کر کے اٹھا پھر زمین پر رکھی ایک مرتبہ سہم ہوتے بندے بندے بچے رکنے بابو جان ہم راج کریں گے چچا جان ہم راج کریں گے شہروں سے آواز آئے بھیا پہچان آتی ہے وہ لاش اٹھائے گی اداگر آخر جملہ سن لیجیے حسین کا آخری جملہ کیا تھا کیسے پہل کرنا یہ قدم نہ کرنا میری زندگی میں شہر میں سے باہر نہ نکلتا میں نے تیرے پردے پر اکبر کو بھی کروا
يعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلبي ينقلبون قال لما لك جواس محمد وآل محمد كان وما القرآن كبير وصغيرة مغفرة فرما وما المرمين مغفرة فرما نفر شاعر المؤمنين دنيا فرما وجود انتجار مال عزت وعبرك حفاظة فرما نبي أولاد مؤمنين هنا أولاد الصالحة فرما جد الزيارات المتمنين انکو ان سے شرف یاب فرما حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خادمین عاشقین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم